بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، جو ترجمہ اور تفسیر شرح کے درس جاری ہے. سورۃ البروج کے آخری آیات کی تفسیر پر ہم پہنچے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم اس آیت کریمہ پر رکے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم قال سبحانہ بل الذین کفروا فی تکذیب. شخصہ فرماتے ہیں، ای ان الذین کفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تکذیب، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، وہ لوگ تکذیب میں ہیں، جھٹلانے میں ہیں. وَكَأَنَّهُمْ مُنْغَمِسُونَ فِي التَّكْذِيبِ، جیسا کہ وہ جھٹلانے میں ڈوبے ہوئے ہیں. وَالتَّكْذِيبُ مُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور جھٹلانے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. انغماس ڈوبنے کو کہتے ہیں. کافروں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے اور جھٹلانے کی انتہا کر دی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان کے جھٹلانے کے متعلق، بل الذین کفروا فی تکذیب، فی ظرفیہ ہے یعنی جھٹلانے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جھٹلانے کی انتہا ہے، یعنی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جھٹلانے کا، کوئی باندھ نہیں چھوڑا جھٹلانے کا. وَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ، اور یہ زیادہ بلیغ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ جو لوگ کفر کرتے وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یکذبون جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تکذیب جھٹلانا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فی ھذا الموضع، اس موضع میں یعنی سورۃ البروج کے اس سیاق اور سباق میں، بل الذین کفروا فی تکذیب زیادہ بلیغ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، بل الذین کفروا یکذبون. وقد تکون یکذبون ابلغ فی موضع آخر غیر ھذا الموضع، اور یکذبون کا لفظ جو ہے وہ زیادہ بلیغ ہے اپنی موضع میں، جہاں پر اللہ نے بیان فرمایا، لیکن اس موضع میں تکذیب ہی زیادہ بلیغ ہے. لأن القرآن قد يأتي بالكلمتين المختلفتين، کیونکہ قرآن مجید دو کلمات لے کے آتا ہے، فی موضعین، دو مختلف جگہوں پر ان دو کلمات کو بیان کیا جاتا ہے. وتكون كل واحدة منهما في موضعها ابلغ من الاخرى، اور ہر کلمہ اپنی جگہ پر، اپنے موضع پر دوسرے سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے. سبحان اللہ. والذین کفروا یشمل، اچھا یہ تو سیاق اور سباق تھا تکذیب کا، اچھا تکذیب میں کون کون شامل ہیں، کفر میں کون کون شامل ہیں. والذین کفروا یشمل كل من كفر بالله ورسوله، ہر وہ شخص اس کفر میں شامل ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، کان من المشرکین او من الیہود او النصارى او غیرہم، چاہے کفر کرنے والا مشرکین میں سے ہو یا یہودیوں میں سے ہو یا نصارہ میں سے ہو. وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اور یہ اس لیے کہ یہود اور نصارى اب اللہ یعنی اللہ اب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ليسوا على دين مرضي عند الله، وہ ایسے دین پر نہیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی ان کے دین پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہی راضی ہے، بس کسی اور دین پر راضی نہیں ہے. اور یہودیت کے نام سے کوئی دین نہیں ہے نہ نصریت کے نام سے کوئی دین ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین یہودیت نہیں تھا، اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین نصرانیت نہیں تھا بلکہ اسلام تھا. تو یہودیت اپنے نام سے ہی اسلام سے جدا ہے، نصرانیت اپنے نام سے ہی اسلام سے جدا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف دین اسلام پر راضی ہے. سبحان، دیکھیں انصاف دیکھیں، خود لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ ہم یہودی ہیں، نصارا ہم نصرانی ہیں، اور صرف اہل اسلام واحد. ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہودیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام تورات کی تحریف کی ہے، تو یہودی بن گئے ہیں، اپنے آپ کو اسلام سے نکال کر یہودی بنا دیا. نصارا نے بھی ایسا کیا ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسے دین پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہے. وَلَا تَنفَعُهُمْ أَدْيَانُهُمْ، اور ان کے یہ دین ان کے لیے نفع بخش نہ ہوں گے. کیوں؟ لِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ، لِأَنَّهُ أَيُّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاتم الانبیاء ہے، انبیاء کے خاتم ہیں. آپ سلم کے بعد کوئی نبی نہیں گا، ختم نبوت ہو چکی ہے. فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه، بس یہ قاعدہ اس کے انڈر لائن کر لیں، یہ قاعدہ ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ شخص کافر ہے. فليس على شيء من دينه، وہ اپنے دین پر بھی نہیں، کیونکہ اصل دین یہودیت نہیں تو اصل دین اسلام تھا. بل ان من لم يؤمن برسول واحد، بلکہ یہ سننے ایمان برسول کی بات ہو رہی ہے، رسولوں پر ایمان کی بنیاد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. شاہ ظفر فرماتے ہیں بلکہ جس نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا، یعنی صرف خاتم نبی کو جھٹلایا، خاتم نبی کو جھٹلانا تو ویسے کفر ہے، جس نے ایک رسول کو نہیں مانا یا ایک رسول کو جھٹلایا یا ایک رسول پر ایمان نہیں لایا، فَهُوَ كَافِرٌ بِجَمِعِ الرُّسُلِ، یہ قاعدہ ہے. تو حقیقت میں وہ سارے رسول کو جھٹلانے والا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آج کے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے، محمد پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو یقیناً یہ بات لازم اور ملزوم ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں ہے. اگر یہ زبان سے نہیں کہہ رہے، زبان سے کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ صرف ایک رسول جھٹلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائے گا. ان کی جو اپنا دین تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تو قاعدہ کیا ہے؟ من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر من جميع الرسل. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، دلیل اس کو یاد کرنا، دلیل کو یاد کرنا ہے. فمثلا مثال کے طور، من لم يؤمن بنوح انه رسول ولو آمن بغيره، مثال کے طور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا رسول نہیں ہے، باقی سب پر ایمان سوائے ایک، نوح اللہ کا رسول نہیں ہے، باقی میں مان لیتا ہوں باقی سب رسول ہیں، ولو آمن بغیر من الانبیاء، اگرچہ دوسرے انبیاء پر اس کا ایمان ہے، فانه مکذب لغیره من الرسل. تو حقیقت میں نوح علیہ السلام سے بھی کفر ہے، تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، اور باقی سب انبیاء کو جھٹلانے والا ہے شخص. ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں. والدليل على ذلك قوله تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى، الله تعالى كيف فرمان، كذبت قوم نوح المرسلين، سورة الشعراء نمبر 105، نوٹ کر لیں دلیل. جھٹلایا ہے قوم نوح نے سب رسولوں کو. فبين الله تعالى ان قوم نوح كذبوا جملة الرسل تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ قوم نوح نے سارے رسول کو جھٹلایا ہے، مع انہم لم یدرکوا الا رسولہم وہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ انہوں نے صرف ایک رسول کو پایا ہے اور وہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کسی اور رسول کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی کسی دن کو اور رسول آیا ہے، ایک رسول آئے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کو جھٹلایا، اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ وکذالک، اچھا سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو پہلے تھے ان کو جھٹلانا ہو گیا، پہلے تو کوئی رسول نہیں تھا، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، پہلے انبیاء تھے رسول نہیں تھے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام انت اول رسول اللہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے حدیث شفاعت الکبریٰ، جو معروف لمبی حدیث ہے، جائیں گے سفارش کے لیے شفاعت کے لیے، کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ انت رسول اللہ، کہ آپ الگ سب سے پہلے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جب سب سے پہلے رسول ہیں تو باقی تو بعد میں آئیں گے نا، تو ان کو کیسے جھٹلانا ہے؟ تو قاعدہ ہے جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے سب رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ وَكَذَلِكَ الَّذِي كَذَّبَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُكَذِّبٌ لِغَيْرِهِ، اس طرح جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے حقیقت میں وہ ان کے علاوہ رسول کو جھٹلانے والا ہے۔ من رسل اللہ انبیاء، ہی اللہ تعالیٰ رسول انبیاء میں سے۔ فَإِذَا ادَّعَتِ الْيَهُودُ أَنَّهُمْ عَلَى دِينٍ وَأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ التَّوْرَاةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اگر یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین پر قائم ہیں، وہ تورات کی اتباع کرنے والے ہیں اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، نقول لهم، ہم ان کو یہ کہتے ہیں، انتم کافرون بموسیٰ علیہ السلام، کافرون بالتورات۔ تو سچ تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے کفر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور کفر کیا ہے تورات سے، تم کافر ہو۔ تورات سے موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں کا کفر تمہارا جانے ثابت ہو گیا ہے۔ وَإِذَا دَعَتِ النَّصَارَى، اور اگر نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، الذين يسمون انفسهم اليوم بالمسيحيين، جو اپنے آپ کو آج مسیحی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں، یاد رکھ صحیح لفظ مسیحی غلط لفظ ہے، صحیح لفظ نصارہ ہے۔ قرآن مجید مسیحی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ الیہود والنصارہ، حدیث میں الیہود والنصارہ، مسیحی کہاں سے آئے؟ یہ آپ اپنے کو نصارہ نہیں کہتے، مسیحی کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسیحی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں ان سے بری ہیں، تو نسبت صحیح ہے غلط ہے؟ غلط نسبت ہے۔ اس لیے غلطی میں کئی لوگ جو ہیں وہ مسیحی کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں کرسچن صرف ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ نصارہ کا لفظ انگلش میں نہیں ہے، تو کرسچن کرائسٹ سے ہے، مسیح جس کا ترجمہ ہے، تو اس لیے ہم کرسچن صرف ان کی زبان ہی کہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مقصود ہے، ورنہ عربی میں مسیحی کہنا درست نہیں بلکہ نصارہ ہی کہنا چاہیے۔ اگر نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انہم مؤمنون بعیسی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم عیسی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے ہیں، قلنا لہم، ہم ان کو یہ کہتے ہیں، کذبتم، تم لوگ جھوٹے ہو، انتم کافرون بعیسی علیہ الصلوۃ والسلام، تم لوگ عیسی علیہ السلام پر کفر کرنے والے ہو، لانکم، کیوں؟ لانکم کافرون بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پھر انڈر لائن کرنا، کیونکہ تم لوگوں نے کفر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا ہے اس نے سب کو جھٹلایا ہے۔ والعجب ان هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاه والسلام، اور عجب بات سنیں، ذرا عجب بات، بڑی پیاری بات ہے، کہ عجب بات یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ یہود و نصارى، جبکہ مع انهم يجدونه مكتوب عنده في التوراة۔ اب گنتے جائیں اللہ تعالیٰ پر حجت کیسے قائم کی ہے؟ مع انهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، نمبر ایک کر دیں، في التوراة والانجيل، نمبر ایک، جبکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کو پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ نمبر دو، یأمرهم بالمعروف، اسی تورات اور انجیل میں یہ بھی ذکر ہے کہ بھلائی کا حکم دیں گے۔ نمبر تین، وینهاهم عن المنکر، نمبر چار، ویحل لهم الطیبات، نمبر پانچ وَيْحُرِّمْ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ، نمبر چھ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نمبر سات يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بیٹے کو پہچانتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے؟ سبحان اللہ. چھٹا پوائنٹ کون سا ہے؟ وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو اسر تھا، جو مصیبتیں تھیں، جو مشکلات تھیں، جو تنگی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور کر دی ہے. بہت ساری تنگیاں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور. مثال کے طور پر توبہ جو تھی، بتائیے یہودیوں کے لیے توبہ کی حد کیسے تھی؟ جسے توبہ کرنی تھی قتل النفس، قتل کر دو اللہ توبہ قبول کرے، ورنہ توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، شریعت میں توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ قتل کرے اپنے آپ کو. تو یہ تنگی تھی، مشکل تھی کہ نہیں؟ آسان ہوا کہ نہ؟ آسان ہو گئی ہے. اسلام قبول کر لو یا تنگی دور ہو جائے گی تمہاری. نصارے کے لیے دیکھیں، یہ شرط تھی کہ آپ نے اپنے پادری کے پاس جانا ہے، کنفیس کرنا ہے، پورے گناہ اپنے سامنے رکھ دینے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے پردہ کرنا ہے. اسلام میں اپنے پردے کے اندر رہ کر کسی کو بتائے بغیر براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لے. یہ تنگی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بعض چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے حرام کر دی تھی، رکنے سزا تھی، حرام ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں، آپ سب شریعت میں حلال ہے وہ بات چیت. تو یہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے، بڑی آسان شریعت ہے، اگر وہ دیکھ لیتے اور مان لیتے تو جو جس تنگی میں وہ تھے اس سے آزاد ہو جاتے کہ نہیں؟ آزاد ہو جاتے. اس کے باوجود بھی اس لیے میں نے کہا کہ یہ سات پوائنٹ دیکھ لیں آپ، یہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے. اور سب انبیاء علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کی دعوت میں کیا تھا؟ دیکھ لیں یہ چیزیں تھیں کہ نہیں؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، طیبات کو حلال کرنا اور خبائث کو حرام مقرر کرنا، یہ ساری چیزیں. اور دین جو نبی لے کے آتا ہے طرف سے، جو وحی ہوتی ہے، اگر اسے ویسے رکھا جائے بغیر تحریف کے تو اس میں آسانی ہوتی ہے. جب انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سختی کرنا شروع کر دی. جیسے کہ بقرہ کے قصے میں، سورۃ بقرہ میں گائے کے قصے میں، انہوں نے سختی، اللہ نے سختی. جب سختی اگر نہ کرتے وہ تو کوئی گائے ذبح کر لیتے، معاملہ حل ہو جاتا. تو جب اللہ نے حکم دے گائے ذبح کرنے کا تو انہوں نے تعنت سے کام لیا، تشدد سے کام لیا، سختی سے کام لیا. اللہ تعالیٰ بھی سختی کرتے گئے ان کے ساتھ، سختی کرتے ہوئے یہاں تک کہ آخر میں عاجز ہو گئے. قاعدہ کیا ہے؟ جس نے دین میں شدت اختیار کی وہ ہلاک ہو، وہ شدت میں ہلاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو دین ہمیشہ غالب اور مغلوب نہیں ہوتا، یاد رکھیں. جس نے دین میں شدت اختیار کی وہ مغلوب ضرور ہوا ہے. خوارج کو دیکھ لیں، شدت کرتے کرتے کہاں پر پہنچ گئے؟ ہمیشہ مغلوب ہے. سبحان اللہ. اگر شخص فرماتے ہیں، اچھا وجہ کیا ہے یہود و نصارہ نے اتنی واضح براہین اور حجتوں کے باوجود بھی جھٹلا دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن العناد نمبر ایک، والکبریاء نمبر دو، والحسد نمبر تین، ان تین چیزوں کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا ہے. اور تین سخت بوزی بیماریاں، نعوذ باللہ من الخذلان، جس میں جس شخص یا قوم میں تین بیماریاں لگ جائیں وہ لازمی ذلیل و رسوا لازم ہوگا وہ، اور کسی کے ہلاک ہونے کے لیے یہ تین ہی کافی ہے. ہر درمی، تکبر، حسد. حق سامنے آ گیا ہے، واضح دلائل کی روشنی میں آ گیا ہے، لیکن حق کو قبول نہیں کرنا کیونکہ اس کے خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے، جو وہ چاہتے اس کے مطابق نہیں ہے. تو ریئیکشن میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر درمی، نہیں ماننا، عناد ہے، نہیں یہ غلط ہے، بہانے بنانا، الزام تراشے کرنا، جھوٹے الزام لگانا، کچھ بھی کرنا. کیا الزام لگائے تھے؟ ساحر کا الزام لگایا کہ نہیں؟ جادوگر کا الزام لگایا، کاہن کا الزام لگایا، شاعر کا الزام لگایا، کئی الزامات لگائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، کہ نعوذ باللہ کہ والدہ نے زنا کیا تھا. یعنی اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ جو موجود تھے اتنی بڑی تہمت لگا دی. کیوں؟ خواہش نفس کے مطابق ماندہ نہیں چاہتے تھے، عناد ہے کہ نہیں؟ اور حق کے سامنے جب کوئی سر نہیں جھکاتا تو اصل بات کیا تھی؟ عناد کیوں تھا؟ تکبر تھا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم خاص اللہ کے بندے، ہم خاص اللہ کے پیارے ہیں. یہودی کیا ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ فوراً جواب دیتے، سبحان اللہ، اس کی فوراً نفی کر دیتے. اگر سچے تو تم موت کی تمنا کر کے دیکھ لو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے ہوتے باقی جنت ملنے والی ہے نا، تو تمنا کرو موت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے وہ غلطی پر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے ہیں، سبحان اللہ. اور تیسری بات، الحسد کی بیماری. اور حسد ہر بیماری کی جڑ ہے، تکبر بھی اسی سے ہوتا ہے، ہر دردی بھی اسی سے ہوتی ہے. جس کے دل میں حسد ہو نعوذ باللہ، پھر آپ اسے کوئی بھی شرط توقع کر سکتے ہیں. اور جس کے دل میں حسد نہ ہو اور اس کا علاج ہمیشہ کرتا رہے، انشاءاللہ اس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ تکبر سے بھی توبہ کر لے گا، ہٹ درمی سے بھی ہٹ جائے گا. لیکن جس کے اندر ایک دفعہ حسد جڑ کر جائے نعوذ باللہ، پھر اس میں خیر باقی نظر نہیں آتی اور ممکن نہیں ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن العناد والکبریاء والحسد منعهم ان یؤمن محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد باری تعالی شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 109، ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب میں سے یہ تمنا کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. سن لے ہر مومن، سن لے کہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں. اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ، اس پر اتفاق ہے. اہل کتاب ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو یعنی مومنوں کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں. کیوں؟ حسدن من عند انفسهم، حسد ہے ان کی نفس میں، حسد بھرا ہوا ہے، حسد کی غلاظت دل میں چھا گئی ہے اور نفس بھر گئی ہے نعوذ باللہ. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کو حق واضح بیان ہو گیا ہے. اگر حق بیان نہیں ہوتا یا کسی کو غلط فہمی ہے ابھی، یا ابھی حق واضح نہیں ہوا، تو حق کی تلاش کرتا رہتا ہے، وہ جستجو میں رہتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے. قرآن مجید میں واللہ یہودیوں کی کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو. اللہ تعالی نے ہر غلط فہمی کا جواب دیا ہے، بلکہ جو وہ کہتے تھے اس سے بڑھ کر جواب ہے، جو وہ اعتراض کرتے تھے اس سے زیادہ جواب موجود ہے، سبحان اللہ. اس لیے نے کیا فرمایا ہے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، بیان الحق اللہ تعالی نے پورا کر دیا ہے. الى آخر الآية. کیسا فرماتے ہیں؟ فالحاصل، اچھا اس میں آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے بس دلیل کے طور پر، کیا ہے؟ حسد، تکبر اور عناد کہاں ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. حسد ہے تو پھر وہ دو بھی ہیں، اس لیے حسد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو متکبر نہیں ہوں گے، یہ ہٹ دھرم نہیں ہوں گے. ہٹ دھرم نظر آتا ہے نا اگر آپ کو کہیں پہ، یا متکبر، تو اس کے دل میں حسد ضرور ہوگا، سبحان اللہ. کیونکہ ہٹ دھرمی اور تکبر جو ہے وہ ظاہری علامات ہے، حسد ایک باطنی علامت ہے. حسد دل سے ہوتا ہے، تکبر عناد زبان سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے. متکبر یوں سینہ تان کے بیٹھتا ہے، وہ گردن اٹھا کے بیٹھتا ہے، اس کے باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں نہیں کرتا، وہ بڑی باتیں، اپنی جسم اپنی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں، اپنی بات کے منوانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشے کرتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ حق کو جھٹا دیتا ہے، حق بات کو رد کر دیتا ہے، یہ سب تکبر اور عناد ہے. اصل مرض کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے، سبحان اللہ. یہودی نے کیوں حسد کیا تھا؟ کہ آخری نبی عرب میں سے کیوں ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ اچھا جو آپ کے اپنے نبی تھے ان کی تم نے کوئی قدر کی تھی؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی تھے نا، بنی اسرائیل کے تھے نا، کیا قدر کی ہے؟ سولی پہ لٹکانے کے دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہودی نے کیا ہے نا. اگر تمہارے اپنے نبی بھی ہوتے تو کیا کرتے؟ تو بات اصل یہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی کو قتل کس نے کیا جانتے ہیں؟ کس نے قتل کیا؟ بعض میں کو قتل کس نے کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا ہے. کیا وہ عرب تھے؟ وہ تمہارے اپنے جنس کے تھے، اپنے قوم کے تھے، وہ بھی تو بنی اسرائیل کے تھے. سبحان اللہ. تو یہ کہنا، لیکن ایک دل میں نفرت اور بغض ہے، حسد ہے کہ اللہ تعالی نے ختم نبوت ہم سے لے کر کسی اور کو دی ہے. اب حسد کس کے ساتھ ہے اصل میں؟ حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اپنے رب سے حسد کرتے ہیں لوگ، اس لیے بدترین لوگ دنیا میں اگر موجود ہیں تو وہ یہ ہیں. سبحان اللہ. اور علماء کہتے ہیں ان سے بڑھ کر جو آج کل جو موجود ہیں دنیا میں بدترین لوگ، جو ان کے پیداوار ہیں، کون ہے؟ الروافض، نعوذ باللہ من الخذلان. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالحاصل، حاصل بات یہ ہے ان قوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، اس میں کون شامل ہے؟ ہر وہ شخص جس نے جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتی من اليهود والنصارى، يهود والنصارى میں سے بھی. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری نفس، میری جان ہے. لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، کوئی بھی شخص میرے بارے میں نہیں سنتا، یعنی جو میں رسالت لے کے آیا ہوں، من أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، يهود ونصارى، أمة الدعوة سے مراد يهود ونصارى ہے. ثم لا يؤمن بي، اور پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا. ثم لا يؤمن بما جئت به، اور پھر اس چیز پہ ایمان نہیں رہے جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الا کان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے. صحیح مسلم کی روایت ہے، معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، اور اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ یہود، یہودی ہو یا نصرانی ہو، جب میری دعوت پہنچ گئی ہے اور ان لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا ہے، تو وہ اصحاب النار میں سے ہے. اور اس میں یاد رکھے شیخ صاحب نے بیچ میں یہ فرمایا من هذه الامه، فرمایا یعنی امت الدعوه، امت الدعوه، امت دو قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں وہ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هو لوگ جو نے جھٹلایا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے لیے، جن اس کے لیے سب کے لیے ہے. تو جس نے دعوت کو قبول کیا وہ امت الاجابہ بن گئے، جس نے دعوت کو رد کر دیا امت الدعوہ باقی رہی، اجابت امت کی اجابت، امت الاجابہ نہیں ہے. تو یہود نصارہ کہاں ہیں؟ امت الدعوت. اچھا امت الجابہ کی کیا دلیل ہے؟ امت دعوت کی یہ دلیل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من هذه الامه، اس امت میں سے. بارک اللہ فیک. 73 فرقوں کی حدیث، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ کون سی امت ہے؟ امت الجابہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 72 فرقے یہود نصارہ ہے اور ایک مسلمان ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں اسی حدیث سیاق و سباق کو دیکھ لیں، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، یہ الگ ہے. میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں میری امت سے مراد امت الاجابہ و دعوت، وہ کہتے ہیں نہیں، امت الاجابہ امت الدعوت گزر گئی ہیں. 71 72 فرقے الگ الگ، 71 یہودوں کے الگ فرقے ہیں، 72 نصارہ کے الگ فرقے ہیں، 73 فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی جو مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جی امت الاجابہ، اس لیے یہ نوٹ کر لیں، دونوں حدیثیں جو ہیں صحیح مسلم کی اس روایت میں امت الدعوہ کی دلیل ہے، اور افتراق الامم کی جو حدیث ہے ابو داود میں اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں، یہ اس سے مراد کون سی امت ہے؟ امت الاجابہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ من ورائہم محیط، شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی ان اللہ تعالی محیط بهم من کل جانب لا يشذون عنه ولا عن علمه ولا عن سلطانه، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جانب سے احاطہ کیا ہوا ہے، محیط ہے، وہ اللہ تعالیٰ علم اور سلطان سے باہر نہیں ہے، دور نہیں ہے، ولا عن عقابه، اور نہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور عقاب سے اور سزا سے دور ہے، ولكنه عز وجل قد يمهل للظالم، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دے دیتا ہے، حتى اذا اخذه لم يفلته، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. دو لفظوں پہ غور کریں ذرا، فی تکذیب اور محیط، بل الذين كفروا فی تکذیب فی ظرفیہ، تکذیب یعنی ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی تکذیب ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، نہیں یہ مطلب ہے نا، انغماس فی تکذیب. اچھا اس کے جواب ہے واللہ من ورائہم محیط کا لفظ دیکھیں آپ، احاطہ ہر طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں، تم نے جو جھٹلانا جھٹلا دو، تم جھٹلانے میں ڈوبے اور تمہارا رب تمہیں ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، نہ تو تمہاری چیز، تمہارا تکذیب، تمہارا کفر، تمہاری سازشیں مخفی اللہ تعالیٰ سے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا کردار، تمہارا فعل، جو تم کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تکلیفیں دے رہے ہو، ظلم ستم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطان سے باہر تم نکل نہیں سکتے ہو، محیط ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکتے ہو کیونکہ وہ محیط ہے. سبحان اللہ، یعنی جب میں حیران ہوتا ہوں، اللہ جب ابو جہل ابو لہب یہ سنتے تھے تو کیا کرتے تھے، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، واللہ سوائے عناد اور تکبر اور حسد کے کوئی اور چیز ہے؟ اب نہ ماننے کی کیا بات باقی رہی مجھے بتائیں، ابو جہل حسد کرتا تھا کہ نہیں؟ حسد کرتا تھا ابو جہل بھی. سبحان اللہ، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آخری دعا تھے، بل هو ای ما جاء به الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، قرآن مجید ای ذو عظمت و مجد، قرآن مجید عظمت اور بزرگی والا ہے، عظمت اور بزرگی والی کتاب ہے، وصف القرآن بأنه مجید لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، اور یہ کہ قرآن مجید بزرگی والی کتاب ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ وصف قرآن مجید کے لیے فقط، بل وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن، یہ وصف قرآن مجید کے لیے بھی اور ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو تحمل کرے، تحمل سے مراد کیا ہے، تلاوت کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، سمجھتا ہے صحیح فہم کے ساتھ اور عمل بھی کرتا ہے، یہ تحمل ہوتا ہے. اگر شرف اور بزرگ اور عظمت قرآن مجید کی ہے تو یقیناً ہر اس مومن کے لیے جو قرآن کا اہتمام کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے تلاوت کا، اور تلاوت حق ادا کرنے کا معنی ہے اس میں عمل کرنا، اور عمل بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، صحیح فہم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، یہ مطلب ہے تحمل القرآن. جو عظمت قرآن مجید، جو شرف قرآن مجید کی ہے، وہ اہل قرآن کی بھی ہے، شیخ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں. تو جتنے بھی وصف ہے قرآن مجید کے، قرآن مجید کے اندر، وہ قرآن مجید کا وصف بھی ہے اور اہل قرآن کا بھی ہے، بشرط یہ کہ اہل قرآن سے مراد پرویزی نہیں ہے جو مقرن حدیث ہے، اہل قرآن اہل حدیث ہے، اہل حدیث اہل قرآن ہے، جب صرف ایک جملہ کہا جائے اہل القرآن فقط اور اہل حدیث نہ کہا جائے تو اس میں دونوں شامل ہیں، جب اہل حدیث کہا جائے اس میں بھی دونوں شامل ہیں، لیکن دونوں اگر اہل قرآن و اہل الحدیث، مطلب یہ کہ قرآن کے اہتمام کرنے اور حدیث کا اہتمام کرنے والے، یہ ہے دونوں ایک ہی گروپ، ایک ہی گروہ، لیکن جیسے کہ علم التفسیر بعض علماء اس میں ماہر ہیں، اور علم الحدیث میں بعض علماء ماہر ہیں، اور جو کہ پیروی کرنے والے جو عوام الناس ہیں وہ اہل القرآن اہل الحدیث بھی ہیں، تو اس تناظر میں یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اہل القرآن اہل الحدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اہل القرآن وہی ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح سمجھ کے عمل کرتے ہو، بغیر حدیث کے قرآن پہ عمل تو نہیں کیا جا سکتا نا. اچھا تو فش ایسا فرماتے ہیں، فحملہ ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه، جس نے قرآن کا تحمل کیا اس کا حق ادا کیا قرآن مجید کا، جو اس کا واجب ہے، من تلاوته حق تلاوته، تلاوت کیا اس نے حق ادا کیا ہے. حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے، صحیح عمل سے. صحیح عمل کیسے ہوتا ہے؟ صحیح فہم سے، اور صحیح فہم کے لیے صحیح علم تو ہونا لازمی ہے. فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة، تو انہیں لوگوں کے لیے بزرگی ہے، شرف ہے اور عزت ہے اور بلندی درجات ہے اور رفعت ہے. وقول تعالى في لوح محفوظ، آخری آیت، يعني بذلك اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، اس سے مراد وہ لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذي هو ام الكتاب، جس ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے، كما قال تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، وعنده ام الكتاب، سورة الرعد نمبر 39، يمحو الله ما يشاء جو چاہے مٹا دے، ويثبت ويثبت اور جو چاہے ثابت کر دے، وعنده ام الكتاب، اللہ تعالیٰ کی ام الكتاب ہے، يعني لوح محفوظ. وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء، اور اس لوح محفوظ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے. کل شے سے کیا مراد؟ ہر چیز، کل شے، ایکسیپشن کوئی بھی نہیں، کل شے. ومن جملة ما كتب به، اور جو کچھ لکھے لوح محفوظ میں اس کے جملے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، ان هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو في اللوح محفوظ. اللہ اکبر. وہ انسان دیکھتا ہے کہ ساقر سباق ذرا ہٹ گیا ہے، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اب انبیاء کو چٹرانا کا ذکر ہو رہا تھا، تو لوح محفوظ کیسے آ گیا آخر میں؟ یعنی جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ قرآن مجید نازل ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس کو ماننا بھی لازمی ہے، کیونکہ تحریف تلاوت کی تو کر سکتے ہو، لیکن لوح محفوظ کون جا کے وہاں پہ تحریف کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ جو وہاں پر تحریف کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو تمہارے تورات کی تحریف میں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارا پر نقصان ہوا ہے نا. نبی کی نبوت میں اور آپ سے سچائی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں فرق پڑا ہے. تم لوگوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے خیر سے، دوسرے لوگ ایمان قبول کیا ہے اور آپ سے ایمان لائے ہیں، مومن بن گئے ہیں، اور خود تم لوگوں کے پاس علم ان سے پہلے سے موجود تھا، تورات میں پہلے سے تمہارے علم موجود تھا، تم اہل علم تھے، تم جاننے والے بھی تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، پھر بھی جھٹلا دیا. سبحان اللہ. تو یہ سیاق اور سباق ہے. فی لوح محفوظ کا ذکر اس لیے بھی ہے، شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب نبی کو جھٹلایا ہے تو لوح محفوظ میں تو یہ اس کا ذکر موجود ہے نا. سبحان اللہ. قال العلماء، محفوظ سے مراد کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو. قال العلماء، محفوظ لا ينال احد، کہ کوئی وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق. کوئی سے مراد احد، لا کیا ہے؟ نافیہ، احد نکرہ ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں کر سکتا، عموم ہے. اس عموم سے اگر کوئی خارج ہے تو اس کی دلیل دکھا دے، کوئی بھی نہیں. ورنہ پھر محفوظ کیوں ہے؟ محفوظ اس لیے ہے کہ سب سے محفوظ ہے. اچھا، سب سے پہلے رسائی کسی کی بھی لوح محفوظ تک نہیں ہے. محفوظ ان التغیر والتبدیل، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تبدیل و تغیر ہو ہی نہیں سکتا. والتبدیل والتغیر انما يكون في الكتب الاخرى، تبدیل دوسری کتابوں میں ہوتی ہے. لان الكتابه من الله عز وجل انواع. اب کتابت کی انواع دیکھیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. النوع الاول، پہلے قسم، یہ نوٹ کر لیں. کتابت فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں جو کتابت ہے، جو لکھائی لوح محفوظ میں ہے، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، اور جو لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا، جو لکھ دیا گیا ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا کبھی. ولہذا سماه الله لوح محفوظ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ نام رکھا ہے. لا يمكن ان يبدل او يغير ما فيه، اس میں جو کچھ بھی ہے نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی ریپلیس بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. لا يبدل ولا يغير. النوع الثاني كتابة، لكي يدوس القسم الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم. بني آدم في كتابة جب اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر. لأن الإنسان في بطن أمه إذا تمنوا أربعة أشهر، جب وہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر، بعث الله إليه ملكا وكلا بالأرحام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو رحم کے لیے خاص موکل ہوتا ہے. فینفخ فیہ الروح باذن اللہ، اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے. لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، کیونکہ جسم جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا نفخت فیہ الروح صار انسانا، اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونک دی جائے تو پھر انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ویمر باربع کلمات، اور اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے چار چیزیں لکھنے کے لیے. اربع کلمات، بکتب رزق ہی، اس کا رزق، واجلہ ہی، اور اس کی موت، وعمل، اس کا عمل، وشقی او سعید، بدبخت یا خوشبخت، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ہم دنیا میں نہیں آئے، ہمارے آنے سے پہلے اپنی ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہماری تقدیر فرشتہ لکھ دیتا ہے. کس کے حکم سے لکھتا ہے؟ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے. النوع الثالث، تیسرا قسم، کتابۃ حولیۃ، کتابۃ حولیۃ کل سنۃ، سالانہ کتابت، ہر سال جو لکھی جاتی ہے. حول سال کو کہتے ہیں، سالانہ لکھی جاتی ہے، وہ پچھلے سال سے تبدیل ہوتی ہے، سالانہ لکھی جاتی ہے نا. وہی کتابۃ التي تكون في ليلۃ القدر، یہ وہ کتابت ہے جو ليلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے. فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں پورے سال کی تقدیر لکھ دیتا ہے. قال الله تبارک وتعالى، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فيها يفرق كل امر حكيم، اس رات میں ہر امر حکیم میں تفریق کی جاتی ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 4. فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، اس رات میں جو کچھ اس سال میں ہونے والا سب لکھ دیا جاتا ہے. نوع رابع، چوتھی قسم کی کتابت اور لکھائی، کتابت یومیۃ، روزانہ کتابت ہو رہی ہے، روزانہ بھی ہوتی ہے، روزانہ کچھ چیز لکھی جا رہی ہے ہماری کہ نہیں لکھی جا رہی. اللہ اکبر. وہی التي تقوم بها الملائکۃ، یہ کام فرشتے کرتے ہیں. حيث يكتبون كل ما يعمله الانسان في ذلك اليوم، فرشتے ہر چیز لکھ دیتے ہیں جو انسان کرتا ہے اس دن میں. سواء كان قولا بلسان، چاہے زبان کا قول ہے، چاہے زبان کا قول ہو، او عملا بجوارحه، یا جسم بدن سے عمل ہو، او اعتقادا بقلب، یا دل کا اعتقاد ہو، فرشتے سب یہ تینوں چیزیں لکھتے ہیں. وذلك في الصحف التي بايدي الملائكه، اور یہ ان صحیفوں میں ہیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں. وهذا الكتاب تكون بعد العمل، اور یہ کتابت جو ہے عمل کے بعد ہوتی ہے. جب انسان کچھ کہتا ہے بعد میں فرشتے لکھتے ہیں، جب کچھ کرتے بعد فرشتے لکھتے ہیں، جو دل میں عقیدہ رکھتا ہے یا کچھ کرتا ہے اس وقت، یعنی ان سب چیزوں کے بعد میں فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں. وذلك والكتابات الثلاث السابقه، اور جو تین سابقہ کتابتیں ہیں لکھایا ہیں، کلها قبل العمل، یہ سب کے سب عمل سے پہلے کی ہے. لیکن الاخیرہ تہذی تكون بعد العمل، یہ چوتھی آخری جو ہے یہ عمل کے بعد ہے. یكتب على الانسان ما يعمل، انسان پر لکھا جاتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، من قول بلسانه، زبان کے قول سے، او فعل بجوارح، یا جوارح جسم کے فعل سے، او اعتقاد بقلب، یا دل کے اعتقاد سے. فان ملائکۃ الموکلین بحفظ بنی آدم بحفظ اعمالهم يكتبون، یہ وہ فرشتے جو خاص مقرر کر دیے گئے ہیں آدم کی اولاد کی حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے جو اعمال لکھتے رہتے ہیں. قال الله تعالى، ارشاد باری تعالی ہے، كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سورة الانفطار نمبر 9 تا 12. فإذا كان يوم القيامة، بس جب قيامة كدين هوگا، فإنه يعطى هذا الكتاب، تو یہ کتاب دی جائے گی قیامت کے دن. کس کو دی جائے گی؟ جس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، ہر بندے پر بھی کتاب دی جائے گی. ارشاد باری تعالی، كما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سورة الإسراء نمبر 13 اور 14. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وکل انسان، ہر انسان، سب شامل ہے اس میں، الزمنا طائر فی عنقی، ہم نے ان کے گردن میں ان کا جو اعمال ہے وہ لٹکا دیا ہے، ونخرج له یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم نکالیں گے اس کے لیے، کتابا یلقاہ منشورا، ایسی کتاب جو کھلی اپنے سامنے دیکھے گا، کتاب کھولنی پڑیں گے، نام اعمال کھلا سامنے نظر آئے گا. اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے حساب کر کے، تم اپنے حساب کرو، تمہارے لیے ہی کافی ہے. اللہ اکبر. ہم یہ انسان جو کچھ ہم کر رہے ہیں، واللہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مشکل ترین وقت میں سب کچھ دیکھنا ہے. کتاب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کھلی کتاب ہوگی، جو ان پڑھ ہے وہ بھی پڑھے گا، جن کی آنکھیں کمزور ہیں وہ کمزور نہیں رہیں گی، پڑھے گا اور اپنا محاسبہ خود کرے گا. جی اپنا حساب کرو، جو آج اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا، واللہ کل وہ کر کے رہے گا. آج کر سکتے اپنا محاسبہ، کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم چاہتے نہیں، کل چاہے یا نہ چاہے واللہ محاسبہ کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی تعطى الكتاب ويقال لك انت اقرا وحاسب نفسك، تمہیں تمہارے ہاتھوں میں کتاب دے دی جائے گی، تھما دی جائے گی. اور کتاب کیسے ملے گی؟ یا دائیں ہاتھ میں ملے گی یا بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے. دینے کا طریقہ بھی مختلف ہے، ظاہر ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے برابر تو نہیں ہے نا، دائیں ہاتھ کچھ ملنے والے اور جو بائیں ہاتھ میں جو لے گا، دونوں برابر تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ میں لیں گے نہیں، دی جائے گی کتاب، اپنی مرضی سے ہم اپنے اختیار سے نہیں اٹھا سکتے، کون سی کتاب اپنی مرضی کی لے لیں، نہیں، ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور اپنی کتاب کسی اور کی نہیں. وحاسب نفسك، اقرا وحاسب نفسك، پڑھو اور اپنا حساب خود کرو. وهذا صحيح، اور یہ کہا ہے، قال بعض السلف، بعض السلف نے کہا، لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك، بعض السلف نے کہا، اس نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے جس نے تمہیں اپنا حساب کرنے کے لیے بنایا ہے. یعنی اپنا حساب خود کرو، انہیں حکم دیتا ہے اپنا حساب کرو. سبحان اللہ. وهذا صحيح، شخص فرد یہ صحیح ہے، اي انصاف ابلغ من ان يقال شخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك، اس سے برکت کیا انصاف ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا تمہیں کہا جائے گا یہ لے لو جناب اور اپنا حساب خود کرو. اليس هذا هو الانصاف، کیا یہی انصاف نہیں ہے؟ بل اکبر انصاف، بلکہ سب سے بڑا انصاف ہے، هو هذا، بل یہی سب سے بڑا انصاف ہے. فیوم القیامہ تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح امامك ليس مغلقا، کل کتاب آپ کو دی جائے گی، بند نہیں ہوگی، تقرا ويتبين لك انك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، پڑھتے جاؤ گے اور تمہارے لیے واضح یہ چیز سامنے آتی جائے گی کہ فلاں دن میں فلاں عمل کیا، فلاں جگہ پر فلاں اور فلاں عمل کیا، یا کیا کیا عمل کیا، یا کیا کیا کہا، یا کیا 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 ہے. فهو شيء مضبوط لا يتغير، یہ ایسی چیز ہے جو بالکل مضبوط ہے، جو تبدیل نہیں ہوتی. وإذا انكرت فهناك من يشهد عليك، اگر انکار کرو گے تو یہ یاد رکھو تمہارے اوپر گواہ بھی موجود ہے، ایسے گواہ بھی موجود ہے جو تمہارے اوپر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ان کو تم جھٹلا بھی نہیں سکو گے. شیخ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالی، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی. سورۃ النور آیت نمبر 24. یقول اللسان، زبان کہے گی، نطقت بکذا، تم نے یہ بات کی ہے، یا یہ بھی ٹھیک، نطقت بکذا، میں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ زبان اسی کی تھی، لیکن کیونکہ اس پر گواہی دے رہی ہے زبان، تو پھر نطقت انت، تم نے واقعی یہ بات کہی ہے، تو کون گواہی دے گا؟ زبان. وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زبان گواہی دے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے. کیا گواہی؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. سورۃ النور آیت نمبر 24 کے اگلی الفاظ، تقول یدو بطشت، ہاتھ کہے گا تم نے پکڑا ہے واقعی، وتقول رجلو مشیت، کہ تم واقعی چلے ہو، یعنی شر کی طرف، نافرمانی کی طرف، حرام کی طرف. بل یقول الجلد ایضا، جلد بھی بول اٹھے گا، یہ جلد جو ہے یہ بھی بولے گی. لأن الجلود تشہد بما لمست، کیونکہ جلدیں اس کی گواہی دے گی جو انہیں چھوا ہے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، شاہد باری تعالیٰ ہے، کہیں گے یہ لوگ جن کے خلاف ان کی جلدیں گواہی دے رہی ہیں، کہیں گے اپنے جلدوں سے، لما شهدتم علينا، تم لوگوں نے کیوں ہمارے اوپر گواہی دی ہے، تم نے ہمارے اوپر کیوں گواہی دی ہے ہمارے خلاف. قالوا انطقنا الله، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلوایا ہے. الذي انطق كل شيء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. وهو خلقكم اول مره، اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. والیہ ترجعون، اور واپسی اسی کی طرف. سورۃ فصلت آیت نمبر 21. فالامر ليس بالامر الهين، تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. نسال الله تعالى، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان يتولانا واياكم بعفو ومغفرته، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عفو اور مغفرت سے ساتھ دے اور تولی کرے. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة، یہاں تک اس سورة هذه السورة العظيمة، اس عظيم سورة پر کلام اور تفسیر کی انتہا ہوتی. التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء، اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے اسمان کی قسم سے بیان کی ہے. بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله، اور اس سورة کے اختتام اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے کیا ہے، بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن، آخر بڑی پیاری نصیحت ہے، آخر میں شیخ صاحب نے تفسیر کے بعد بڑی پیاری نصیحت بیان فرماتے ہیں، فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله مجد العزة والكرامة والرفعة، جس نے بھی قرآن مجید تمسک کیا اس عظیم قرآن مجید سے، تو اسی کے لیے بزرگی ہے، عزت ہے، اور رفعت اور بلندی ہے، اور شرف ہے. ولهذا ننصح أئمتنا، ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفرادها بأفراد شعوبها، اس لیے ہم امت اسلامی کو نصیحت کرتے ہیں، افراد سے شروع کرتے نصیحت کو، یا عوام الناس ہیں، ان يتمسك بالقرآن العظيم، کہ قرآن عظيم سے تمسک کریں. ونوجه الدعوة على وجه أوكد إلى ولاة أمورها، وخصوصی طور پر جو اولیاء امور ہیں، جو قرآن کے لیے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں، ان يتمسك بالقرآن العظيم، یہ قرآن عظیم سے تمسک کرے، لازم پکڑے. ولا يغرهم البهرج والمزخرف الذي يلد من ام الكافرة، اور ان کو جو کافر امتوں کی طرف سے خوبصورت شکل میں جو کچھ پہنچتا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور ان کو بہکائے نہیں. التي تضع القوانین، القوانین المخالفة للشریعة، جو غیر شرعی قوانین وضع کرتے ہیں اور وہ ہمارے مسلم ملکوں تک بھی پہنچتے ہیں، تو ان سے بچیں. المخالفة للعدل، جو عدل کے مخالف ہیں، مخالفة لإصلاح الخلق، اور لوگوں کی اصلاح کے بھی مخالف ہیں. ان يضعوها موضع التنفيذ، کہ وہ اس سے بچے کہ اسے نافذ نہ کریں. ثم ينبذ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اور وہ اللہ تعالیٰ کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. وراء ظهورهم، بس پشت ڈال دیں. فإن هذا والله سبب التأخر، اور یہی وجہ کہ ہم پیچھے ہیں. اللہ کی قسم، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پستی کی اور پیچھے رہنے کی یہی وجہ ہے. ولا اظن احدا يتصور ان امة، اور کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی امت بهذا العدد الهائل، جس نمبر کی اور تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد والی امت ہے، تكون متأخرة هذا التأخر، کہ وہ اتنی پیچھے رہے گی جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وكأنها امارة في قرية بنسبت للكافر، یعنی کافر ملکوں کے سامنے ایک چھوٹی سی بستی کی شکل اختیار کر چکے ہیں. لیکن سبب ذلك، اس کا جو سبب ہے، لا شک معلوم، کوئی شک نہیں کہ معلوم ہے، وہ اننا ترکنا ما به عزتنا وکرامتنا، ہم نے وہ چیز چھوڑ جس میں ہماری عزت اور شرف ہے، وہ تمسک بهذا القرآن العظیم، اور کیا ہے اس قرآن عظیم سے تمسک لازم پکڑنا ہے. وذهبنا نلهث وراء انظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل، اور ہم ایسے نظاموں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے جو فاسد ہیں اور عدل انصاف کے مخالف ہیں. مبنية على الظلم والجور، جو ظلم اور ستم پر مبنی ہیں. فنحن نناشد ولاة امور المسلمين جميعا، ہم سب مسلمان ولاء امور اور حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں، وناشد ان يتق الله عز وجل، کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے. وان يرجع رجوعا حقيقيا الى كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، کہ وہ واپس پلٹے اللہ تعالی کتاب اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. حتى استتب لهم الامن والاستقرار، یہاں تک کہ ان کے لیے امن و استقرار مضبوط ہو جائے اور عام ہو جائے ان کے ملکوں میں. وتحصل لهم العزه والمجد والرفعه، ان کے لیے عزت بزرگی اور شرف واپس مل جائے اور باقی رہے. وتطيعهم شعوبهم، اور ان کی جو عوام ہے ان کی فرما برداری کریں. ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء، اور ان کے جو ماتحت رائے ہیں جو لوگ ہیں ان کے دل میں ان کے خلاف کچھ باقی چیز نہ رہے. وذلك لأن الإنسان، کیونکہ انسان جو ہے اذا اصلح ما بينه وبين ربه، اگر وہ اپنے اپنے رب کے بیچ میں معاملہ درست کر لیتا ہے، اصلح الله ما بينه وبين الناس، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بیچ میں جو بھی معاملات اللہ درست فرما دیتا ہے. تو اصل معاملہ لوگوں کے پیچھے مت بھاگے، سبحان اللہ. بعض وقت بیوی ناراض ہوتے، بچے ناراض ہیں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے انسان لگا رہتا ہے، اب رب کو ناراض کر دیتا ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوتے. دوستوں کو راضی کرتے کرتے نا فرمانی نہیں ہوتی، رب کو ناراض کر دیتا ہے. اگر یہ قاعدہ اس کو انڈر لائن کر لیں، اپنے رب کے بیچ جس نے معاملہ کو درست کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کے بیچ معاملہ درست کر دے گا، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو گنوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے. پھر ایسا فرماتے ہیں، یعنی یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، جہاں پر بھی ہیں، اپنے معاملہ پر اب اسے درست کر لیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، عدل انصاف سے کام لیں، شریعت کے نفاذ کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری سونپی ہے اس کا حق ادا کریں، جیسا کہ حق ادا کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں، جب اپنے معاملات رب کے ساتھ درست ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی رعیت جو اس کے معاملات کیسے درست ہوتے ہیں، سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، فَإِذَا كَانَ وَلَاتُ الْأُمُورِ يُرِدُونَ أَن تَذْعَنَ لَهُمْ الشُّعُوبِ، اگر حکمرانیت چاہتے کہ ان کے جو رعیت ہے وہ ان کی بات کو سنے، اسے اطاعت کریں، وَيُطِعُ اللَّهَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں ان میں، فَيُطِعُ اللَّهَ، ان کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، حَتَّى تُطِعُمْ أُمَمُهُمْ، تاکہ ان کی رعیت بھی ان کی سمع اطاعت کرے. وَإِلَّا فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَن يَعْصُوا مَالِكَ الْمُلْكِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَن تُطِيعَهُمْ شُعُوبَهُمْ، هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، کیونکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خود نافرمانی کرتے رہیں اور رعیہ ان کی فرما برداری کرتے رہیں. یعنی جو انتشار پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، حکمران ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے عمومی طور پہ، اور پھر رعیت ان کے خلاف اٹھ جاتے ہیں. تو حکمران کو چاہیے فطر فساد سے بچنے کے لیے، امن و استقرار کو قائم کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر، اپنا معاملہ رب کے ساتھ درست کر لیں، فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیں، تقوی کا راستہ اختیار کر لیں. شیخ صاحب، یہ بہت بعید ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ رعیت جو ہے وہ سمع اطاعت کرے گی جبکہ حکمران خود جو ہے نا نافرمانی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں میں، شیخ صاحب کے قول سے یہ مطلب نہیں ہے، اگر حکمران سے غلطی ہوتے نا فرمانی کی تو پھر رعیت کے لیے جائز ہے کو بھی نا فرمانی کرو حکمران کی. دیکھیں، یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے کہ حکمران کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، رعیت سے نہیں کرے گا. اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رعیت کو سونپی ہے، اللہ تعالیٰ حکمران سے نہیں سوال کرے گا، رعیت سے سوال کرے گا. اگر حکمران غلطی کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو وہ جواب دے اپنے رب کا. رعیت غلطی کرتی ہے، نافرمانی اپنے رب کی کر بیٹھتی ہے، حکمران کی نافرمانی کر کے تو پھر وہ جواب دے اپنے رب کی. اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے، بعض صاحب نے جب جواب سے فرمایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارا حق چھینیں گے، تم پر ظلم کریں گے، اور تمہارا حق اثار کر کسی اور کو دے دیں گے جو حق نہیں رکھتے، تو اس بادشاہ صاحب نے کیا عرض کی ہے؟ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کون سے حق اپنا چھینو؟ نہیں، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان کا حق ان کو دو. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ جب تمہارا حق تم سے وہ چھین تم بھی چھین لو، نہیں، اس نے ظلم کیا ہے تم ظلم مت کرو، ظلم اس نے کیا ہے وہ جواب دے ہے، تم ظلم کرے گے تم بھی جواب دے رہو گے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، بل کلما بعد القلب عن اللہ بعد الناس عن صاحبه. بلکہ یہ بھی قائد سونڈر لائن بھی کریں، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. جس کا دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، لوگ اس متنفر ہو جاتے ہیں. وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ اللَّهِ قَرُبَ النَّاسُ مِنْهُ. اور جب کسی کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا، قریب ہو جاتا ہے، تو لوگ اس سے قریب ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار کتنے نافرمان لوگ ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. لوگ بات قرب اور بعد کی حقیقت شرعا جو قرب اور بعد ہے، جو نافرمانوں کی بات کہتے ہیں فرانک کھلاڑی ہیں یا فلم اسٹار، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، سب دنیاوی دھوکہ ہے. دلی محبت کیوں کرتے ہیں ان سے؟ سبحان اللہ. تو یہ دنیا کے لیے ہے، شرعی محبت نہیں ہے، نہ شرعی ان سے، نہ شرعی قرب ہے. بعض کہتے ہیں بدعتی ہیں، ان کے پیچھے کتنی لوگ ان کے پیچھے مرتے ہیں، پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، سجدے تک بھی دیتے ہیں. یہ شرعی قرب نہیں ہے. بدعتی کا دل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، قریب ہرگز نہیں، یاد رکھیں، ناممکن ہے، جیسے اگلے درس سے بتاؤں گا انشاءاللہ میں. تو لوگوں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے؟ لوگ تو قریب ہیں، لوگ اس کو قریب کہاں ہیں؟ ان کی سزا ہے، لوگوں کی سزا ہے کہ ایسے شخص سے قرب حاصل کرے جو اللہ کا نافرمان ہے. جیسے بت پرست کو دیکھ لیا، جب ایک بت پرست اپنے بت سے کچھ مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، کچھ صحت عافیت مانگتا ہے اگر بیمار ہے، تو اسے شفا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ بت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ جب تک اسے نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ دے گا نہیں اسے، یہ اس کی سزا ہے. سبحان اللہ. تو بات شرعی قرب اور بعد کی ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، اور جس کا اثر اس کی دنیا اور آخرت میں بھی اسے ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فنسأل اللہ ان یعید لہذہ الامۃ الاسلامیۃ مجدہ و کرامتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اس کا مجد اور اس کی کرامت، اس کا شرف اور عزت واپس اللہ تعالیٰ فرمائے. وَن يُذِلَّ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے ہر جگہ پر. وَن يَكْبِتَهُمْ وَن يَرُدَّهُمْ عَلَى أَقْدَامِ الْقَائِمِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو زیر و سوا کرے اور ان کے جو بھی ان کے حربے ہیں اللہ تعالیٰ گزائے کرے، اور ان کے واپس ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کر دے. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.